الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. کل ہم نے سورہ حدید کا مطالعہ شروع کیا تھا اور ہم نے دو رکوع مکمل کیے تھے. آج میں نے تیسرے رکوع کی پہلی آیت آیت نمبر 20 ہے اس کی تلاوت کی ہے. سورہ حدید دل تو یہ چاہتا تھا کہ مکمل سورت اکٹھی ایک ہی دفعہ اس کا مطالعہ کیا جائے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ کل دو رکوع پڑھے اور درمیان میں سے اس کو چھوڑنا پڑا. سورہ حدید کے بارے میں جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یہ مدنی سورتوں کا ایک کانسٹلیشن ہے, 10 مدنی سورتوں کا قرآن پاک میں آخری منزل میں, کہ جس میں سراسر خطاب اہل ایمان سے ہے. اور یہ سورتیں نازل ہوئیں تقریباً 5 ہجری کے بعد. مسلمانوں کا ایک وہ گروپ تھا سابقون الاولون جو مکے میں ایمان لائے, جنہوں نے سختیاں برداشت کیں, ماریں کھائیں, ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور وہ انصار جو سبقت لے گئے اور مکے میں جا کر حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان کا جو ایمان کا لیول تھا اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں جو بدری صحابہ تھے 313, اب اس کے بعد جب مزید لوگ ایمان لائے اور مدینے میں اور مدینے کے باہر جو آس پاس قبائل تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینے میں آنا شروع ہوئے, تو ایک کلیکٹیولی کوالیٹیٹیولی مطلب ہے جو ایمان کا لیول تھا وہ کچھ کم ہو گیا. جیسے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم میں سے اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر بھاری ہوں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے ایمان میں کچھ کمی آ گئی ہے, تم کچھ کمزور پڑ گئے ہو, تو اب پھر دگنے کی ریشو ہو گئی. تو وہ کلیکٹیولی جو ایمان تھا, مطلب جو ظاہر ہے کہ جو سابقون الاولون کا ایمان جو ہے وہ ایمان کم نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے میں اور اس کے بعد جو کچھ ملے جلے تھے, کچھ لوگ بہت اعلیٰ ایمان والے بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت جاننے والے ہیں, اور کچھ لوگ ہوں گے جو ذرا کمزور ہیں, ایمان لے آئے ابھی, انہوں نے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے. تو اس میں زیادہ تر ان لوگوں کی طرف وہ ہے کہ ان کا جو ایمانی لیول ہے اس کو اور مہمیز لگے اور ان پہ اضافہ ہو. اور جس طرح کے الفاظ آئے تھے کہ ان کنتم مومنین, خطاب اصل میں اہل ایمان والوں سے ہی ہے کہ تمہارا ایمان, قلبی ایمان حاصل کرو اور جو جہاد کے مطالبہ آ رہے ہیں اس میں نکلو اور اس دین کی سربلندی کے لیے سرگرمی سے حصہ لو. سورہ حدید خاص طور پر جو پہلی ہی 10 صورتوں میں سے ہے اس میں مضمون چلا آ رہا ہے, جیسے کہ پھر وہاں نور کی مثال آئی دوسرے رکوع میں, منافقین کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا, اب پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو ان کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا لیکن اب وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور مختلف اوقات میں مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور بھی کرتے تھے اور کچھ فتنے بھی اٹھاتے تھے, اور پھر اسی لیے ان کو بھی جو مطلب ہے بتایا گیا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے کہ وہ نور جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا, یہ دنیا میں کلمہ گو ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن وہاں پر ان کو روک لیا جائے گا, ان کے پاس وہ نور نہیں ہوگا جس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو کراس کر سکیں. تو اسی مضمون کا تسلسل ہے. اور پھر یہ جو ہم نے پچھلی دوسرے رکوع کی آخری آیات تھیں, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, ترغیب و تشویق کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جیسے مردہ پڑی زمین کو زندگی بخشتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور اس سے بھی مردہ دل جو ہیں وہ زندہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہی مطالبہ کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس انفاق کو دگنا چوگنا کرے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے. اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر وہی ہیں صدیق, سچائی کا مطلب ہے تصدیق کرنے والے حق کی, والشہداء عند ربہم اور گواہ اپنے رب کے ہاں ان کے لیے ہیں ان کے اجر ان کے نور. اور وہ لوگ کے جو انکار کر دیں اور جھٹلائیں ہماری آیات کو تو ان کے لیے دوزخ ہے, جہنم آگ کا عذاب ہے معاذ اللہ. اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اور جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل ہے, تماشا ہے اور زینت ہے, بناؤ سنگھار ہے. و تفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے, بڑائی اپنی جو ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہے, اترانا ہے. و تکاثر فی الاموال والاولاد اور بہتات ڈھونڈنی ہے مال اور اولاد کی. یہ انسان کے جو پیدا ہوتا ہے بچہ اور پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹیجز بیان کر دی ہیں بڑے خوبصورتی سے. بچہ ہوتا ہے لعب, وہ کھیل جس میں کوئی لذت نہ ہو, اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کو کھلونا دیا گیا ہے, یہ کھلونا کس مقصد کے لیے ہے. وہ اسے زمین میں مارتا ہے, توڑتا ہے, کوئی بال دے دی جائے تو بے مقصد اس کو ٹھوکر لگا دے, کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسے ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کھیل میں مزہ آتا ہے, کوئی با مقصد کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے, وہ لہو ہے جس کو بیکار کام بھی آپ ترجمہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کھیل جس میں کچھ مطلب لذت بھی ہو. اور پھر جو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے اس میں انسان بننے سنورنے پر اپنے جسم کی طرف توجہ, اچھے کپڑے میں پہنوں, میں خوبصورت نظر آؤں, اچھا نظر آؤں, باہر نکلوں تو میرے پاس ماڈرن ٹرینڈ کے مطابق میرے پاس لباس ہونا چاہیے. اور آج کل کی اگر بات کی جائے تو ماڈرن ٹرینڈ کے مطابق میرے پاس میرے ہاتھ میں ایک موبائل بھی ہونا چاہیے. تو دوسروں پر اب دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا. اس کے بعد انسان پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے, اپنے کسی پروفیشن میں آتا ہے یا کسی بزنس میں ہو یا کچھ ہو, تو پھر وہ تفاخر بینکم سبقت لے جانی, دوڑ لگ جاتی ہے میں آگے نکل جاؤں, میں پیچھے کیوں رہوں. وہ چاہے اپنے کیریئر بنانے میں ہو, جہاں پر کام کر رہا ہے وہاں کو ترقی کا ہو کہ میں جلدی سے جلدی جو میری پروموشنز ہونی ہیں, اگر کاروبار میں ہے تو میں کاروبار کو ترقی دوں, دوسروں سے میرا کاروبار آگے ہو, اور اسی طرح دنیا کی چیزوں میں میرے پاس کوئی اچھے ماڈل کی گاڑی ہو یا جو بھی ہے, سبقت لے جاؤں دوسرے لوگوں سے, دوسرے لوگ دیکھیں میری طرف کہ اس کے پاس یہ چیز بھی ہے. اور پھر ایک پھر وہ زمانہ آتا ہے, یعنی یہ جو تفاخر والی سٹیج ہے اس میں تو ہے کہ مال خرچ کر لوں لیکن میری مونچھ نیچی نہ ہو. لیکن پھر ایک زمانہ آتا ہے بڑھاپا, جب انسان کے کچھ اعضاء کمزور پڑنے شروع ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اب میں اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, اتنا کما نہیں سکتا, پھر ذرا جمع کرنے کی طرف دھیان ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ مونچھ بے شک نیچی ہو جائے لیکن مال ذرا جمع ہو, میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ایک انسان کے ہیومن لائف سائیکل کے جو سٹیجز ہیں وہ بیان کر دیے. کم اثر غیثن اعجب الکفار, اور مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی دی کہ مثال اس کی ہے جیسے کہ بارش برسے, اعجب الکفار نبات ہو, کسان کو بارش کا بڑا انتظار رہتا ہے, بارش ہو فصل اچھی ہو تو انسان کو جو اس کی کھیتی ہے اگتی ہے اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہے. ثم یہیج, پھر وہ پک جاتی ہے کھیتی, فتراہ مسفرن, تم دیکھو زرد پڑ گئی ہے, اب یہ فصل کے کاٹنے کا وقت آ گیا. ثم یکون حطاما, فصل کٹ جاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے, اناج کہیں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, باقی بھوس جو ہے جب اڑ جاتا ہے جانور کھا لیتے ہیں. یہ ایک نباتاتی سائیکل ہے جو سال میں دو یا تین بار پورا ہو جاتا ہے. انسان کی وہ چار پانچ سٹیجز جو ہیں اس کے لیے, وہ پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر ہو جاتی ہے, مثال وہی ہے. لیکن یہ کھیتی جو ہے کٹ گئی, ختم ہو گئی, بس ختم ہو گیا کام. انسان کا مسئلہ یہ نہیں ہے, انسان کے لیے باس بعد الموت ہے. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے معافی ہے, بخشش ہے اور خوشنودی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. وہ کھیتی کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قول آتا ہے کہ وہ تنکا اٹھاتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا, یہ جل جائے گا, ہوا اڑا دے گی, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. انسان کو تو معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے مزے کر لے, اب وہ جو سٹیجز ہیں کسی میں جلدی گزر جائیں گی, کسی میں ذرا تھوڑا سا زیادہ سال لگ جائیں گے, لیکن بہرحال ہر شخص کم و بیش گزرتا ہے ان مراحل سے. لیکن اس کے بعد ایک وقت آنا ہے کہ یا تو آخرت میں عذاب شدید ہے معاذ اللہ, اللہم اعذنا من ذلک, یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. باقی دنیا کا سامان جو ہے, دنیا کی زندگی جو ہے, وہ تو آزمائش ہے اور انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے, دھوکے کا سامان ہے. کرنا کیا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم, تو پھر دوڑو, بھاگو, سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے, بخشش حاصل کرنے کے لیے. وجنت, اور اس باغ کی طرف, اردوہا کا ارد سماع ولرد, جس کا عرض جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے, اس باغ کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں ہے. تو عرض کی بات کی گئی ہے, طول کا تو ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر, اس کی وسط کا اندازہ ہے. وہ وسط کے بارے میں ہے کہ بہت وسیع ہے وہ باغ جنت جو آخرت میں ملے گی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے اس فضل سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اس ہدایت کے ساتھ انسان یہاں پر اچھے اعمال کرے, یا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے, نیک اعمال کی توفیق دے, اور اس کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہے, اللہ کی رضا اور رضوان کا حصول ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اور یہ بھی ایمان کا حاصل ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے سورۃ تغابن میں یہ موضوع ذرا بہت تفصیل سے آ جائے گا. ایمان جو ہے, ایمانیات کیا ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرت, ایمان کی دعوت, ایمان کے ثمرات, یہ وہاں پر موضوع آئے گا. لیکن خلاصہ یہاں بھی ہے کہ ایمان جو ہے اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان پر کوئی جو بھی آ پڑے, آنے والی کوئی اچھی چیز ہو یا کوئی خوشگوار چیز یا کوئی ناگوار چیز, مصیبت بیسیکلی تو کوئی پڑھنے والی چیز ہے, ہمارے یہاں اس کو منفی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال کوئی آ پڑے, کوئی زمین میں سے, کوئی انسان کے باہر سے کوئی اس پر آفت آ جائے, ولا فی انفسکم, یا اپنے اندر سے کوئی بیماری ہو جائے انسان پر, کوئی نقصان ہو جائے یا انسان بیمار ہو جائے. الا فی کتاب من قبل ان نبرہا, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس انسان کو کیا پیش آنے والا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے کام بڑا آسان ہے. لکی لا تعصوا, اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے, اللہ کا علم بہت وسیع ہے, اللہ کے سامنے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں, ہر چیز بیک وقت موجود ہے. انسان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم, تاکہ تم غم نہ کھایا کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے, فوت ہو جائے, تمہارا نقصان ہو جائے, تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اترایا نہ کرو جو تمہارے ہاتھ لگ جائے, خوشی مل جائے, مال آ جائے, اس پہ کوئی اترانے کی ضرورت نہیں, فخر کرنے کی ضرورت نہیں, شیخی مارنے کی ضرورت نہیں, اور اگر نقصان ہو جائے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ کو پسند نہیں آتے اترانے والے اور شیخی خور. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو, انسانوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, یعنی دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں. اگر دوسرے لوگ خرچ کریں گے اور بخیل شخص ہوگا تو وہ تو نمایاں ہو جائے گا, لہٰذا دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی یہ مال بچا کر رکھو, تو تم خام خواہ خرچ کر رہے ہو. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور جو منہ موڑے, نہ مات مانے, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے, اور اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں, وہ تو تمام خوبیوں سے محمود ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یہ آیت نمبر 25 ہے, اور یہ اصل تھیم آیت ہے سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. جب بھی رسول کسی قوم میں آئے تو ان کا انکار کیا گیا ضد میں, حسد میں, لیکن ان کے پاس نشانیاں ایسی تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو پروقار شخصیت ہوتے تھے, معاشرے میں نمایاں شخصیت پہلے سے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہی سے نوازتے تھے, ان کو کوئی معجزے بھی دیتے تھے, لوگوں کو پہچاننے مشکل پیش نہیں آتی تھی. فرعون کا ہم پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں یقین کر چکے تھے لیکن ہماری آیات کا انکار کیا, حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے, جیسے وہ جادوگر تھے انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ واقعی کوئی معجزہ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں. تو فرعون کو بھی یقین تھا لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا, اس کی بادشاہت جاتی تھی. تو جو رسول بھیجے جاتے تھے بینات کے ساتھ, وہ مطلب ہے بینات کے بعد ان کے پہچاننے مشکل نہیں ہوتی تھی, لیکن لوگوں کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے تھے, کچھ تحفظات ہوتے تھے, کچھ مفادات دنیا سے وابستہ ہوتے تھے جس کی بنیاد پر وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. مکے میں سرداروں کی سرداری جاتی تھی, ان کو اپنی ناک نیچی کرنی پڑتی تھی کہ اگر اللہ کا رسول مان لیں گے تو پھر ہماری نہیں چلے گی, پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی, اتنی سمجھ ان کو تھی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری, اپنے قوانین بھی دیے ان کو. وَالْمِيزَانَ, اور ایک ترازو بھی اتاری, حقوق و فرائض کا توازن کہ کس ترازو پہ تل کرم ملے گا لوگوں کو, کس توازن پر انسانیت قائم ہوگی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, اس لیے اللہ نے کتاب اتاری اور اپنے احکامات اور ان احکامات کی ڈیٹیل شریعت اس لیے دی تاکہ بنی نو انسان قسط پر, انصاف پر قائم ہو جائیں. اس دنیا میں امن و امان جبھی ہوگا صحیح معنی میں کہ اس دنیا میں انصاف ہو رہا ہو, بے لاگ انصاف ہر ایک سے, خواہ وہ کوئی خلیفہ ہو, کوئی بادشاہ ہو, کوئی صدر ہو, وزیر اعظم ہو, ہر ایک سے انصاف ہو. جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب ان کو ذمہ داری دے دی گئی خلافت کی تو انہوں نے جو خطبہ دیا تو اس میں یہی تھا کہ تمہارے اندر کبھی سے کبھی انسان بھی میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے کسی کا حق نہ لے لوں, اور کمزور انسان بھی میرے نزدیک بہت قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلوا دوں. تو جو بھی اول الامر ہوں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق, اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین کے مطابق, اور وہ میزان جو اللہ نے دی ہو حقوق و فرائض کا توازن, ان کی جو بھی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کا توازن جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہو, اس کے مطابق لوگوں کو حق اور انصاف پر قائم کریں, اور نہ پہلے مطلب اسلام سے پہلے کبھی اس قسم کا زمانہ آیا کہ انصاف قائم ہوتا جب بادشاہتیں تھیں, قبائلی زندگی میں سرداریاں تھیں, اور نہ آج کے زمانے میں جو سو کالڈ جمہوری نظام ہے, جن ملکوں میں جمہوریت قائم بھی ہے ان کے ہاں اپنی عوام کی حد تک کسی حد تک کوئی قسط کا نظام ہوگا انصاف کا, لیکن دوسری قوموں سے معاملہ کرتے ہوئے تو وہ اس انصاف پر قائم نہیں رہتے. اور گلوبلی انصاف تو نہیں ہو رہا, بہت سے ممالک ہیں کہ جن کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں لیکن وہ ریسورسز جو ہیں وہی ڈیولپڈ کنٹریز لے جاتے ہیں, اور ان کی اپنی جو معیشت ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اور جن جہاں پر ریسورسز ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن ٹراڈن ہیں. تو لہذا انصاف قائم نہیں ہوا. تو ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ تو انصاف کو, اس بیلنس کو, اس تواز میزان کو قائم نہیں رکھنے دیں گے. لہذا وانزلنا الحدید, اللہ نے لوہا بھی اتارا, فیہ باس شدید, جس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے, اسی سارے اوزار ہتھیار بنتے ہیں, چاہے پرانے زمانے کی تلواریں بنتی ہوں, نیزے بنتے ہو, چاہے آج کل کے ہتھیار بنتے ہوں اسٹیل سے, اسی میں جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس, لوگوں کے لیے اور بھی فائدے کی چیزیں بنتی ہیں اس سے. ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب, تاکہ اللہ جان لے کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہوتے ہوئے. اللہ نظر تو نہیں آتے, اللہ خود قوی ہیں, ان اللہ قوی و نذیر, بے شک اللہ تو خود طاقتور ہیں, زبردست ہیں. اللہ چاہیں تو پوری بنی نوع انسان کو ایک جیسا کر دے, سب کو ہی ایمان کی مطلب ہے کہ جو دولت ہے وہ حاصل ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیسے مدد کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا کہ اس نظام میں عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جس کے لیے اللہ نے تمام رسولوں کا سلسلہ بھیجا. اب اسی سیریز میں وہ سورہ صف آ جائے گی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان آئے گی کہ ان کا مقصد بعثت کیا تھا. ان اللہ قوی عزیز, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا, پہلے بھی جب اللہ کی مشیت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ 23 سال میں انقلاب آ گیا اور معاشرہ عدل و قسط پر قائم ہو گیا, جو نظام جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم رہا, پھر بہت آہستہ آہستہ تنزلی ہوئی اس میں, اور اب دوبارہ بھی جب اللہ چاہیں گے تو اللہ اس نظام کو غالب کر دیں گے, جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے پھر اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, جو مضمون سورہ حدید میں چلا آ رہا تھا وہ تو اس آیت پر مکمل ہو گیا. اب کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, اور ہم نے انہی کی اولادوں میں رکھ دی نبوت اور کتاب، تو ان میں سے کچھ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ حضرت نوح کے بعد تو بنی نوع انسان کی نسل چلی حضرت نوح سے، لہذا اس کے بعد جو بھی انبیاء آئے لہذا ان کے جد امجد تو حضرت نوح ہیں ہی، اور حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس بنا دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اب تمہارے ہی اولادوں میں نبی آیا کریں گے، لہذا اس کے بعد حضرت ابراہیم کی ذریت میں نبوت کتاب اور رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے کچھ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کی جو ہے وہ نافرمانوں میں سے ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، میں نے کل بھی جیسے کہا میرے منہ سے نکل گیا کہ 500 سال وہی نہیں آئی حضرت عیسیٰ کے بعد، مجھے توجہ دلائی گئی کہ دراصل 600 سال کا وقفہ ہے، اور صحیح بات ہے کہ اگر عیسوی حساب سے بھی دیکھا جائے تو پہلی وحی 610 عیسوی میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 632 تک وہ جو ہے وحی کا سلسلہ قائم رہا، شمسی لحاظ سے 22 سال تک، قمری لحاظ سے 23 سال تک۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو، اور ان کو انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور پھر ہم نے ان کے جو پیروکار تھے جنہوں نے اتباع کیا حضرت عیسیٰ کا، ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کی، ہم نے ان کے دلوں میں یہ چیز رکھ دی۔ اور آج بھی، اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جیسے کہ نجاشی کا واقعہ آتا ہے اور وہاں سے جو نصارہ آئے تھے، ایک دفعہ مکے میں آئے، پھر ایک دفعہ مدینے میں آئے، وہ ایمان لے آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ان کے دلوں میں نرمی، رافت اور رحمت ہے۔ آج کل بھی بہت سے جو نصارہ عیسائی ہیں بہت سے خیر کے کام بھی کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں رافت اور رحمت ہے۔ اور چھٹے پارے کے آخر میں بھی جیسے آیا تھا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں مشرک اور یہود بہت زیادہ ہوں گے، لیکن نصارہ جو ہیں وہ ان کے دلوں میں کچھ مودت ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ وَالرَّحْبَانِيَةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور رحبانیت، ترک دنیا، یہ جو عیسائیوں نے کچھ ان کے جو بڑے درویش تھے انہوں نے رحبانیت جو اختیار کی، ہم شادی نہیں کریں گے، بس جنگلوں میں جا کر رہیں گے، غاروں میں، دنیا سے دل لگانا، دنیا میں تو انسان پھر پھنس جاتا ہے اور دنیا کے چکر میں آ جاتا ہے، دنیا تو ہے ہی آزمائش، تو لہذا انہوں نے وہ رحبانیت اختیار کر لی۔ کچھ نے شادیاں نہیں کی، کچھ نے کہا کہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جا کر بس کچھ وہاں رہ لیں گے غاروں میں، تو وہ ایک رحبانیت نبتدا، یہ ایک نئی بات نکالی دین میں انہوں نے، بدعت لفظ اسی سے بنا ہے، دین میں کوئی ایسا کام جاری کر دینا جس سے ثواب کی امید ہو اللہ کی، جبکہ وہ کام نہ اللہ نے بتایا ہو نہ اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔ گاڑی میں بیٹھنا، کار میں سفر کرنا بدعت نہیں ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ اونٹ میں بیٹھتے تھے ہم گاڑی میں کیوں بیٹھے، نہیں، کوئی ایسا کام جو دین میں کیا جائے، دین میں ایسا کام نکالا جائے، کوئی نیا کام اختیار کیا جائے جس سے کہ کچھ ثواب کی امید ہو کہ یہ بڑا نیک کام ہے اس کا مجھے ثواب ملے گا، تو یہ رحبانیت انہوں نے ایجاد کر لی جو کہ ان پر فرض نہیں کی گئی تھی۔ ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، مگر یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر اس کی رعایت نہیں کر سکے، اس پر کاربند نہیں رہ سکے، بڑا مشکل ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے، جس فطرت پہ پیدا کیا ہے انسان کے ساتھ، فرج و وطن کی جو بھی ضروریات ہیں بھارت فطرت میں ہیں، تو پھر وہ اس پہ رہ نہیں سکے۔ کم ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کی پابندی کی، اور بہت سے لوگ پھر بہت سی غلط حرکتوں میں ملوث ہو گئے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو پھر ہم نے ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو دیے ان کے اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی بھی جو نصارہ ہیں حضرت عیسیٰ کے پیروکار، ان میں سے بھی اکثریت جو ہے فاسق ہے۔ جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا اور یہ نظام عدل و قسط قائم ہونا چاہیے، اس کا یہ ایک طرح سے اینٹی کلائمیکس بھی ہے کہ شیطان نے پھر، وہ تو بڑا مشکل کام ہے دین قائم کرنا، معاشرے سے لڑنا، جس طرف معاشرہ بہہ رہا ہو اس معاشرے کے اپوزٹ سمت میں چلنا، ہجوم کے اپوزٹ سمت میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور الگ تھلگ جا کر بیٹھ کر اپنی یاد اللہ میں مصروف ہو جاؤ، نفلیں پڑھ لیں، کچھ غم تلاوت کر لیں، معاشرے میں رہ کر معاشرے سے لڑنا اور معاشرے میں رہ کر دین پہ کارمند رہنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ وہ شیطان نے پٹری پڑھائی، یہ وہ رہبانیت تھی جو ان کا مطلب فرار تھا ایک طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے، دینی ذمہ داریوں سے فرار انسان اختیار کرے، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے، وہ پھر اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانا وہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اور اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ پھر ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ فاسق نکلے جنہوں نے اپنے وہ عہد پورے کیے ان کے اجر ہیں اللہ کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اب چونکہ اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا, بیسیکلی خطاب تو مسلمانوں سے ہے لیکن اس آیت میں دونوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اگر ایمان کی کیفیت میں کوئی عیسائی یا یہودی ہے کوئی اہل کتاب پہلے, تو وہ بھی کہہ سکتے دعوے دار تو ہو سکتا ہے ایمان کا کہ اللہ اللہ کے رسولوں کا کتابوں کا ماننے والا ہے. اور بہرحال ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, تو ایک ایمانی کیفیت تو ہمیں حاصل ہے. یہاں پر شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, یقین کرو کہ جو اللہ کے رسول بات کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, جو وہ ذمہ داری تمہیں سونپ رہے ہیں جس چیز کے لیے تمہیں باہر نکال رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اگر تم ایسا کرو گے یوتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں دو حصے عطا کرے گا. نصارہ کے لیے تو ہے ہی قرآن, جو بھی ہیں پہلے اہل کتاب تھے اپنے زمانے میں وہ بھی ایمان پر تھے, پھر اگر محمد رسول اللہ پر ایمان لیا تو دگنا اجر, ایک وہ پہلے بھی ایمان پر قائم تھے اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے, یہ وعدہ ہے دگنے دو. اور یہاں پر سب سے ہی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں, یقین والا ایمان, اور ان دین کے مطالبات اور دینی ذمہ داریوں کا ادا کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے دو گنا عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اور تمہارے لیے وہ نور بنا دے گا, تَمْشُونَ بِهِ, جس نور کی روشنی میں تم چلو گے, وہی جس نور کا ذکر آیا دوسرے رکوع میں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, آخرت میں بھی وہ پولیس رات کراس کرنے کے کام آئے گا, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کسوٹی فرقان دے دیں گے, تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روشنی دے دیں گے جس کی روشنی میں تم پھرو گے, اور تمہیں معاف کر دیں گے, بخشش عطا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش دیں گے. اللہم اجعلنا منہم, واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لِاللّٰہ یعلم اہل الکتاب, تاکہ جان لیں اہل کتاب, اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ ان کا کوئی قدرت نہیں ہے اللہ کے فضل پر, اللہ کے فضل کو وہ نہیں بانٹتے. وان الفضل بید اللہ, اور اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یؤتیہ من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا تاکہ یہ نہ جانے اہل کتاب لا یقدی اللہ یقدر علی شیء من فضل اللہ, کہ اب اللہ کے فضل کے مستحق نہیں ہو سکتے, بلکہ اب بھی اللہ کے فضل کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں, اللہ سے تقویٰ اختیار کریں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے. 28 پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مجادلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند کے بارے میں, وہ تشتکی اللہ, اور اپنا شکوہ پیش کر رہی تھی اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول کے پاس آئیں, خولہ بنت سالبہ کا واقعہ ہے, ان کے شوہر تھے اوس بن سامت رضی اللہ عنہ, غصے کے تیز تھے, کسی غصے میں اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے, یہ اس زمانے کا رواج تھا بیوی سے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں کہاں جاؤں, بچے ہیں میرے رل جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے اس کے حوالے سے, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم تو مطلب ہے ہمیں کوئی مسئلہ معلوم ہو نہ ہو, کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے تو نیم مولوی خطرہ جان کوئی نہ کوئی ضرور اپنی کوئی اس کو مشورہ دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی تک کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی کچھ مسئلے کا کوئی حل ہو. اور پھر اس نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا ان صحابیہ نے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کہاں جاؤں, کیا میرا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی, ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے, چونکہ بہرحال نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی, لہذا اس کا حکم آ گیا. یہ سورہ احزاب میں ٹچ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موضوع, لیکن اب اس کو تفصیل سے یہاں پر بات آ رہی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے, ان کو ماں کہہ بیٹھے, ماں ہن امہاتہن, ان کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی, ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بڑی ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات ہے جو منہ سے نکال رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. اب اس کا مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تم میں سے جو لوگ یہ اظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اپنے قول سے پھرنا چاہیں، پھر واپس آنا چاہیں، فتحر الرقبت من قبل ان يتماسا، تو بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. ذالکم توعظون بھی، یہ وہ چیز جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے تو پھر وہ دو مہینے کے لگاتار پے در پے بغیر ناغا کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کوئی ناغا نہ ہو. اگر ناغا ہو گئے تو پھر نئے سرے سے گنتی 60 روزوں کی. فمن لم يستطع، اب غوث بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے ضعیف تھے صحابی، تو اگر کسی میں روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ ہو، 60 روزے لگاتار پے در پے رکھے جائیں، فیطام و 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہی جو ایک روزے کا کفارہ ہے اسی حساب سے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قسموں کے قسم توڑنے کفارے مقرر کیے ہیں، جو کفارہ ہے، کفارہ کیسے کہتے ہیں، گناہ کو، غلطی کو چھپا دے، تو وہ کفارہ اس غلطی کو چھپا دیا، اس نے وہ مٹا دیا، اور اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تم اس کفارے کی اس پروسیس سے گزرو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے وہ منافقت کا، وہ زمانے میں ایک تو وہ کمزور ایمان والے تھے، ایک شعوری منافقت بھی تھی کہ لوگ ایمان تو لے آئے، کلمہ گو تو ہو گئے، لیکن دل سے انہوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اور جو بھی دینی ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ جی چراتے تھے، اور الٹا مخالفت میں رہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی. اور یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے جو سورہ حدید سے چلا آ رہا ہے، وہی کہ نظام عدل و قسط قائم ہونا چاہیے. اس نظام عدل و قسط قائم ہونے کے لیے کوئی جمعیت چاہیے، اس جمعیت کی تربیت کی اللہ کے رسول نے. یہ مضامین انہیں دوبارہ کھلیں گے ان صورتوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور اسی کا تسلسل ہے کہ اس جمعیت کو خراب وہ جو منافقین تھے کیسے کرتے تھے. اور بلکہ جو 4 آیات درمیان میں آ گئیں زہار کے حوالے سے، تو بظاہر تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے حوالے سے اللہ نے 4 آیات نازل کر دی، لیکن یہاں پر جو یہ 4 آیات رکھی گئیں اس کا اس مضمون کے تسلسل سے کیا تعلق ہے جو سورہ حدید سے مضمون پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی چلے گا، تو اس پر بھی یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ اس میں بھی حکمت ہے اسی جمعیت کے حوالے سے، کہ وہ جماعت جو بنے گی جو نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے کھڑی ہوگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اپنا کوئی مسئلہ اگر ہے بھی ذاتی مسئلہ تو اس کو بیٹھ کر اجتماعی میں ڈسکس کرنا، میرا تو یہ مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہی نہیں نکال رہا، ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اب وہ پیش ایسے کیا جا رہا ہے وہ مطلب عام لوگوں کے سامنے کہ بہت بڑی کوئی چیز بن گئی ہے اور یہ اجتماعیت اس کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، بلکہ جس طرح ان خاتون صحابیہ نے کیا کہ ان کا ایک مسئلہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنا مسئلہ لے کر. لہذا اگر کوئی مسئلہ ہے بھی اجتماعیت میں تو اس کو پراپر فورم پہ لے جا کر حل کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اجتماعیت کو خراب کیا جائے. اب وہ مضمون چل رہا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبیتوا کما قبیت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قبیتوا کما قبیت الذین من قبلہم، یہ خوار ہوں گے جیسے کہ ان سے پہلے خوار ہوئے جنہوں نے رسول کی مخالفت کی. اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور جو بھی رسول کی مخالفت کرتے ہیں بالآخر وہ تباہی ان کا مقدر ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، رسوائی. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے تو واضح آیات، صاف آیات نازل کر دی، اتاری ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان کو سب کو اٹھائے گا دوبارہ موت کے بعد کھڑا کرے گا، فینبئہم بما عملوا، تو ان کے اعمال ان کو جتلا دے گا. احصاہ اللہ، اللہ نے گن کے رکھے ہوئے ہیں وہ، نسو یہ بھول گئے ہیں اس کو، یہ بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں, اللہ نے گن کر رکھے ہیں, اللہ ان کو جتلا دے گا. واللہ ولا کل شہین شہید, اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے, اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا آپ نے دیکھا نہیں, کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, اور یہ نجوا جو ہے خفیہ سرگوشی ہے, اجتماعیت کو خراب کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے. یہ منافقین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسجد نبی میں آ کر بیٹھتے تھے اپنی ٹولیاں بنا کر, اور مطلب آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی استہزاء کر رہے ہیں, اگر اللہ کے رسول کو بات بتا رہے ہیں اس میں کوئی مین میخ نکال رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تو آسمان و زمین کی ہر بات کی خبر ہے, جو بھی کوئی مشورہ یہ خفیہ مشورہ کوئی سازش کر رہے ہوں, ثلاثۃ تین ہوں اللہ و رابعہم تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, ولا خمسۃ اللہ و سادسہم اگر پانچ کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہاں پر, یعنی اللہ موجود ہے ہر جگہ. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر, اور اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ہوا ما ہوں مگر اللہ تعالیٰ موجود ہیں, این ما کانو جہاں بھی ہوں. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ, پھر اللہ قیامت کے دن ان کے انعامات ان کو جتلا دے گا بتا دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنہ, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا ان خفیہ سرگوشیوں سے, کانا پھوسیوں سے, نجوا سے, اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا. یہ سورہ نساء میں آیت آ چکی, چار ہجری میں نازل ہوئی, وہاں منع کیا گیا تھا کہ نجوا میں کوئی خیر نہیں ہے, غلط بات ہے, برا کام ہے یہ, کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں دو تین آدمی الگ سے کوئی خفیہ مشورے کر رہے ہوں. ویسا نہ جاؤں نہ بلسمی ولدوانی و معصیت رسول, اور یہ جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی بات, زیادتی کی بات, اللہ کے رسول کی مخالفت نافرمانی کی باتیں یہی کرتے تھے نا وہ. ویزا جاؤ کا, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حیاؤ کا بیمالم یو حی کا بہلا, تو یہ آپ کو ایسے انداز میں دعا دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی. اللہ نے تو دعا کا طریقہ سکھایا, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, یہ دعا کا طریقہ ہے. اس سے پہلے بھی وہاں پر حیک اللہ کہا جاتا تھا, اللہ تمہیں زندگی دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ, یہ عربوں کا رواج تھا, جیسے یہاں پر پنجابی میں کہتے ہیں حیاتی ہوئے, اللہ تمہاری زندگی دراز کرے, تو وہاں بھی تھا لیکن اس کی جگہ اللہ نے السلام علیکم کا کلمہ بتایا. تو یہودی یا جو منافق تھے وہ السلام علیک, مطلب ہے موت آئے تو معاذ اللہ, یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. تو یہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے استعمال نہیں کیے. وہ یقولون فی انفسہم, اور اپنے جی میں کہتے ہیں, لولا یعذبنا اللہ بما نقول, ہم تو استہزاء کر رہے ہیں معاذ اللہ, اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. حسبہم جہنم, اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یسلونہا, جہاں یہ داخل ہوں گے, فبئس المصیر, بہت بری لوٹنے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تنادیتم, اگر تم کوئی خفیہ بات کرو, فلا تتنادوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول, تو وہ بات جو ہے کوئی گناہ کی بات یا کوئی زیادتی کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وتنادوا بالبر والتقوی, ہاں کوئی خفیہ مشورہ ہو سکتا ہے نیکی کے کام کے لیے, تقوی پرہیزگاری کے لیے کوئی نصیحت کسی کو کی جا سکتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي رَهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله, یہ نجوى جو ہے شیطان کا کام ہے تاکہ وہ اس سے اہل ایمان کو غمگین کرے, یعنی اگر اہل ایمان ہی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ الگ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ان کو ظاہر تکلیف ہوگی کہ یہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں. ليحزن الذين آمنوا, تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ دلگیر ہوں, وليس بضارهم شيئا, اور یہ ان کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے, الا باذن اللہ, مگر جیسا کہ اللہ کا حکم ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم, یہ ایک اور ہدایت ہے. اے ایمان والو, جب تم کو کوئی کہے کہ ذرا کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جایا کرو, اللہ تمہیں کشادگی دے گا, یعنی تاکہ ایسے انداز میں بیٹھو کہ اور بھی بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنتی چلی جائے, اللہ تمہارے دلوں کو کشادگی دے دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اللہ جو تم میں سے ایمان والے ہوں گے ان کے درجات بلند کرے گا. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات, اور جو علم والے ہیں ان کے بھی درجے بلند کرے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً, اور اے ایمان والو, جب تمہیں کوئی خفیہ بات کرنی ہو اللہ کے رسول سے تو اپنی وہ خفیہ بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. یہ ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ بعض لوگوں کو کوئی بھی عادت ہوتی ہے کہ جو میر محفل ہیں ان کے سامنے لوگوں کے سامنے ذرا یہ جتانے کے لیے کہ میرا کوئی خاص مقام ہے, میں جا کر کان میں بھی بات کہہ سکتا ہوں, میری بات سنی جاتی ہے, بڑا قرب ہے. تو یہ بھی کچھ منافقین جو ہیں اپنی وہ سامنے لانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم ذرا بڑے تو بڑے رتبے والے ہیں, سٹیٹس والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم جا سکتے ہیں, ان کے کان میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں خفیہ بات. تو اللہ تعالیٰ کہنا اچھا ٹھیک ہے, پہلے صدقہ کیا کرو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی بات کیا کرو. ذالک خیر لکم واثر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم, پھر اگر نہ پاؤ کچھ دینے کے لیے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ تھوڑی دیری آرڈیننس رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی. اشفقتم ان تقدموا, صرف ایکسپوز کرنا مقصود تھا کہ ان کچھ لوگوں کو جو خام خواہ کے اپنی امپورٹنس جتانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ڈر گئے کہ اب ان تقدموا بین یدی نجوا صدقات, کے تمہیں نجوا کرنے سے پہلے کو صدقہ دینا پڑے گا. فإذ لم تفعلوا, تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ نے تمہیں معاف کیا, اللہ نے شفقت فرمائی تم پر. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا اللہ ورسولہ, تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوست ہوئے, جنہوں نے دوستیاں کی ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ نے غضب کیا. اب یہ وہ منافقین جن کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بہت ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, اور یہ وہ زیادہ کٹر منافقین تھے. ما ہم منکم ولا منہم, یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. عبد اللہ لهم عذابا شديدا, اللہ نے ان کے لیے ایک شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا, اب یہ منافق جو نفاق کا موضوع کھل کر سورہ منافقون میں بھی آ جائے گا, لیکن یہی باتیں یہاں اسی کا یہ قصہ جو ہے اس صورت میں بھی ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کے ذریعے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو. فلہم عذاب مہین, تو ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ آگ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. معاذ اللہ, اللہم اعذنا من ذلک. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کھڑا کرے گا, جمع کرے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, تو یہ وہاں بھی اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے, اے مسلمانوں جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء, اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے, یہ بھی کسی راستے پر ہیں, کوئی ان کو بھی طریقہ چلنے کا ملا ہوا ہے. الا انہم هم الکاذبون, تو سن لو کہ یہی ہیں لوگ جو جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ, ان پر شیطان نے قابو پا لیا ہے اور اللہ کی یاد سے ان کو بھلا دیا ہے, اللہ کی یاد بھلا دی ہے ان سے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کی پارٹی ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, تو سن لو کہ جو شیطان کا گروہ ہے, شیطان کی فوج ہے, وہی خسارے میں پڑنے والی ہے. معاذ اللہ, اللہم اعذنا من ذلک. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل لوگ ہیں, کمتر لوگ ہیں, بے قدرے لوگ ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے تو یہ بات لکھ دی ہے کہ لازماً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, زوراور ہیں اور زبردست ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ, اس کے اپوزٹ یہ تو حزب الشیطان ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اور تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور یوم آخرت پر ان کا ایمان ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم, خواب ان کے باپ ہوں, بیٹے ہوں, بھائی ہوں, او عشیرتہم, یا ان کی برادری قبیلہ ہو, انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں. اور یہی ہوا بدر کے میدان میں, جو مہاجر آئے تھے مکے سے لڑنے والے, جو مہاجر مکے سے آ چکے تھے مدینہ میں, اور جو ان کے مقابلے میں آئے تھے مشرکین, ان کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت عمر کے اپنے چچا کو انہوں نے قتل کیا, حضرت مصعب بن عمیر نے ایک بھائی کو قتل کیا, اور ایک بھائی کو کوئی جو اہل ایمان صاحب صحابی باندھ رہے تھے, انہوں نے کہا ذرا مضبوطی سے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, بڑا اچھا فدیہ دے گی. تو یہ وہاں واقعات آئے. اور حضرت ابوبکر کے بیٹے نے بعد میں ایمان لے آئے, انہوں نے اپنے ایک دفعہ کہا والد صاحب سے کہ آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا, میرے والد تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا, کہ میں تمہیں دیکھتا میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جن کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے, کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, خواہ ان کے باپ ہوں, خواہ ان کے بیٹے ہوں, بھائی ہوں, اور جہاں ان کے برادری کے قبیلے کے لوگ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کھبو دیا ہے, لکھ دیا ہے. وایدہم بروح من, اور ان کی مدد کی خاص اپنی طرف سے ایک روح سے, غیب سے مدد کی ان کی. ویدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی پارٹی ہے. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.